visit tazkeer.org.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرين السلام عليكم. ہم سورة المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور ان صفات بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو شخص دین چھوڑنا چاہے وہ آزاد ہے, چھوڑ کے چلا جائے. تمہیں اسلام کی ضرورت ہے, اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں, منت شناس ازو کے بخدمت بداشتن. اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے. اللہ پہ یہ احسان مت دھرو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو یا تم دین کا کام کر رہے ہو. تم نے دیکھا نہیں کہ اندلس میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نکال دیا اور اسی صدی میں وہی تاتاری جنہوں نے کہ پورے عالم اسلام کو روند دیا تھا, وہ مشرقی یورپ سے, ایشیا سے مشرقی یورپ کے راستے داخل ہو گئے. اسی صدی کی بات ہے. عربوں سے امامت چھین لی, تاتاریوں کو دے دی. ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو اس پہ مت اتراؤ کہ تم دین کا کام کرتے ہو, شکر کرو کہ تمہیں دین کا کام کرنے کی توفیق ملی. ارشاد گرامی ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. یہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. یحبہم وَيُحِبُّونَهُ, اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپس میں سر پھٹبل ہو رہی ہے, آپس میں ایک دوسرے پہ سخت ہیں اور کفار کے مقابلے میں سب پانی پانی. نہیں, فرمایا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت. سخت سے مرادی ہے کہ بہادر, جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس آیت میں اصل میں اہل ایمان کی 6 صفات بیان کی گئی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ میاں تمہیں دین نہیں چاہیے تو جاؤ راستہ ناپو, ہمیں مخلص لوگ چاہیے. جیسے کہ شروع شروع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مسلمان رہنا ہے تو ٹھیک سے مسلمان بنو, آدھے تیتر آدھے بٹیر والی بات نہیں چلے گی. فرمایا نہیں چاہیے تو ایک طرف ہٹو, راستہ ناپو, پھر ہم تمہاری بجائے ایسے لوگوں کو لے آئیں گے, دین کی امامت ایسے لوگوں کو دیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی. یحبہم ویحبونہ, وہ اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. آپس میں نرم خو ہوں گے, ہاں ان کی قوت، ان کی بہادری کا سکہ کفار بھی محسوس کریں گے، اور پھر زندگی اس جد و جہد میں گزاریں گے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نافذ اپنے اوپر بھی کرنا ہے اور دنیا پہ بھی کرنا ہے. اور اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا معاملہ سیدھا اللہ کے ساتھ ہوگا. انہیں اگر خوف ہوگا، لحاظ ہوگا، تو اللہ کا ہوگا. اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے. اور آگے چل کے اللہ تعالی خطاب میں بنی اسرائیل سے ایک بات کہتے ہیں، اے کاش یہی بات ہمارے دل میں بھی اتر جاتی. فرماتے ہیں کہ یا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کو جو کہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے نافذ نہ کر دو، قائم نہ کر دو. بات یہ ہے کہ یہ کتاب پرانی مجید تمام سابقہ کتابوں کا نچوڑ ہے. تمام سابقہ دینی آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سب کا سب اس کتاب میں آ گیا. فرمایا دیکھو اس کتاب کو نافذ کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے تورات کو نافذ کیا، انجیل کو نافذ کیا. اور اگر تم اپنی تورات کو، انجیل کو، دوسری کتابوں کو اور اس کتاب کو قائم نہیں کرو گے، نافذ نہیں کرو گے، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس تاریخ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، اپنے آپ پر اور دوسروں پر. سے یہ بھی پتہ چلا کہ طریقت کی اصل بنیاد نفاذ شریعت ہے. تنہا طریقت جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں. اگر اس میں تقیم التورات والانجیل والی بات نہ آئے، اس میں تورات میں، انجیل میں، قرآن میں نازل شدہ شریعت کا نفاذ اگر نہیں ہے، تو کہا کہ میاں تورات کے احبار ہوں، یہود کے احبار ہوں، انجیل کے رہبان ہوں یا اسلامی دنیا کے مشائخ ہوں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے نفاذ شریعت کے بغیر. اور پھر نفاذ شریعت کی جب بات آئی تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی حرام قرار دے دیتے ہیں. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوئے، شراب، جوا اور یہ ستھان، پانسے، یہ سب گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. تو یہ شراب اور جوا اور یہ ستھان اور یہ پانسے پھینکنا، یہ سب کام اللہ تعالی نے حرام قرار دے دی، بلکہ حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا، رجسم من عمل، گندگی ہے. گندگی کو حرام کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ پیشاب پخانہ جو ہے وہ حرام ہے. گندگی ہے تو گندگی ہے, اس کو حرام قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ حرام سے زیادہ سخت چیز ہے. بعض لوگ بیوقوفی میں آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا ہے. بھائی حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال ہو گیا. ارشاد گرامی یہ ہے کہ گمراہی کے تین سبب ہوتے ہیں اور تین اسباب کو یہاں کھول کے بیان کیا گیا. ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی عمل کو اگر کثیر تعداد میں لوگ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ یار ٹھیک تو ہوگا, جب ہی تو اتنے لوگ کر رہے ہیں. یعنی کثرت گمراہی کا ایک سبب ہے. قرآن مجید کثرت کو اور کثرت رائے کو معیار حق نہیں سمجھتا ہے. دیکھیے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, تقوی اختیار کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف 51 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف 49 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو 51 ہاتھ کا ہر حال میں درست ہونا اور صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اور گریز از طرز جمہوری, غلام پختہ کار شوق کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آیت. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ 51 ہاتھ جو 49 ہاتھ پہ بہت بھاری ہو گئے ہیں, ان میں 51 سب کے سب جو ہیں بیداری کے عالم میں انہیں ہاتھ کھڑے کیے ہوں. کبھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں سے کتنے لوگ بیداری کے عالم میں ہیں اور کتنے نیم خوابی کے عالم میں. اس لیے کثرت جو ہے وہ معیار حق نہیں ہوتا ہے. گمراہی کا پہلا سبب کثرت کا ظہور, کثرت رائے. مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. یہاں ہمیں تھوڑا سا اپنا راستہ آگے چل کے سوچنا پڑے گا. گمراہی کا دوسرا سبب آبا کے رسوم, باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کریں گے. اب یہ خبر نہیں ہے کہ باپ دادا بھی اتنے ہی ذہین اور عقل مند ہوں جتنے کہ ہم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اتنے ہی جاہل ہوں جتنے کہ ہم ہیں, پھر کیا ہوگا جی؟ انہوں نے بھی اپنے ہی آبا و اجداد کی ایسی ہی اندھی تقلید کی ہو جیسے کہ ہم کر رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ اگر ان میں بھی عقل اور ہدایت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے کسی کی بھی اندھی تقلید کرنا, خواہ وہ آبا و اجداد کیوں نہ ہوں, اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ گمراہی کا ایک سبب ہے. تیسری بات جسے اسلام گمراہی کا سبب قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکر چھوڑ دے اور دوسروں کے پیچھے پڑ جائے. فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, اور یہ تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نہ بیٹھ تو. قرآن مجید نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا ہے, قلم توڑ دیا. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. راہ حق بتائے جاؤ, بات کھول کے بیان کر دو, اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب کوئی شخص اس کو اپناتا ہے بہت اچھا ہے, نہیں اپناتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے گا. تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم جتھے بندی کرو, ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے فسق کا یا اس کے کفر کا فتویٰ دو اور قوم کو پھاڑ کے بیسیوں ٹکڑے کر دو، کوئی حق نہیں پہنچتا. یہی بات گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں سے روکا ہے کہ اس بات کا ہمیں ثبوت مت دو کہ اس کام کو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں. فرمایا اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے. دوسری بات آبا و رسوم کے حوالہ مت دو، اور تیسرا یہ کہ اپنی فکر کرو، بات بیان کر دو، اس کے بعد جتھے بندی کی ضرورت نہیں ہے. آگے چل کے ایک بہت بڑے معجزہ کا ذکر ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے، المائدہ. بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک دسترخوان ان پہ نازل ہو، مائدہ، اللہ تعالی کی طرف سے ان کی دعوت عام ہو. تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ معجزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن معجزہ حاصل ہو جانے کے بعد، دسترخوان اتر آنے کے بعد اگر کسی نے حق سے انکار کیا تو پھر ایسی سزا ملے گی کہ کسی کو نہیں ملی ہوگی. ناظرین، یہاں پہ معجزے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دور بنی اسرائیل کا دور جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ حسی معجزوں کا دور ہے. ایسے معجزے جو ہوا سے خمسہ سے محسوس کیے جائیں، جیسے مائدہ آ گیا، لاٹھی سانپ بن گئی، ید بیضہ، حسی معجزات ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مریضوں کو شفا دی گئی، کوڑھی ہاتھ پھیرا، کوڑھی پہ شفا یاب ہو گئے. لیکن یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں حسی معجزات موجود ہیں، لیکن اصل زور جس چیز پہ ہے وہ حسی معجزے پہ نہیں ہے، وہ علمی، عقلی، روحانی، معنوی معجزے پہ ہے، دائمی معجزے پہ ہے. قرآن کو دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں پہلے ہی لیکچر میں کہا تھا کہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، ہر شخص کے گھر میں رکھا ہوا ہے، ختم نہ ہونے والا معجزہ. تو یہ ایک ذوق بدل گیا انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ. ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ قوم جو معجزے طلب کرتی ہے، یعنی صاحب یہ معجزہ آ گیا تو پھر ہم دین قبول کر لیں گے، وہ معجزے کی بنیاد پہ کبھی دین قبول نہیں کیا کرتی. تاریخ یہی بتاتی کہ جن لوگوں نے معجزات طلب کیے، معجزات مل گئے، معجزہ کو جادو قرار دے دیا، صاحب یہ تو نظر کا دھوکا، یہ تو جادو ہے، قبول پھر بھی نہیں کیا. تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ قبول دین کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ معجزہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سے دین قبول کر چکے ہوں، اور جب معجزہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی معجزے جو ہیں وہ قبول دین کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین کے ایمان میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں، تثبیت قلب کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ مائدہ کا معجزہ اسی سلسلے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہاں تک ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ کر چکے اور بہت اختصار سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے. اس کے بعد ہم سورہ الانعام کی طرف آتے ہیں. سورہ الانعام کے مباحث تقریباً 7 کے قریب ہیں، جو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. پہلا، شرک کا ابطال، شرک کو باطل ثابت کرنا. دوسرا، عقیدہ آخرت کی تبلیغ. تیسرے، جاہلیت اور ان کے توہمات کی تردید. تیسرے، اصول اخلاق کی تلقین. چوتھے، اصول اخلاق کی تلقین. پانچویں، اسلام پہ اعتراضات کے جوابات. چھٹے، تبلیغ اور دعوت میں نتائج اور بارآور نتائج بظاہر نہ آنے کی صورت میں مسلمانوں کو تسلی، اور ساتھ میں کہ منکرین اور مخالفین کو تنبیہ اور تحدید. یہ سات مباحث ہیں سورہ انعام میں، لیکن ہم ان ساتوں کو بہت تیزی سے ہم اسے گزرنے کی کوشش کریں گے. اہم چیز جو شروع میں ہمیں وہاں نظر آتی ہے، آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے. بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کائنات کو ذرا غور سے دیکھے تو اس کو ذرے ذرے میں اللہ تعالی کی صفات کا ظہور نظر آتا ہے. میں دوستوں سے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں جو تقریباً نیند اور بیداری کے درمیان ہوا. حج کے ایام تھے، میں بالکل تیسری منزل پہ کھڑا ہوا بیت اللہ شریف کے طواف کا منظر دیکھ رہا تھا. اب وہ طواف کا منظر بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ حسین منظر شاید مجھے کہیں اور دیکھنے میں نہ آئے. انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یوں اینٹی کلاک وائز کعبے کے گرد، کعبے کی عمارت جو ہے وہ اوول ہے، اور اس کے ارد گرد یعنی بیضوی ہے، اس کے ارد گرد یوں گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ یوں طواف ہوتا ہے بیضوی شکل میں. اب وہ طواف دیکھتے دیکھتے کھڑے کھڑے مجھے وہیں اونگ آ گئی، تو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا کا ہر ہر ذرہ اسی رخ پہ اسی انداز میں طواف کر رہا ہے. چاند ہے تو وہ سورج کے گرد اسی انداز میں طواف کر رہا ہے، چاند ہے تو زمین کے گرد یوں طواف کر، زمین ہے تو سورج کے گرد اسی انداز میں اینٹی کلاک وائز بیضوی شکل میں، اور حتیٰ کہ ہر ذرہ کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اسی انداز میں حرکت کر رہے ہیں. پوری کائنات ایک عجیب انداز میں کسی محبوب کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آئی. تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. اور اس وقت یہ آیت میرے ذہن میں آئی، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ہر جگہ وہی ہے اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اسی کی بادشاہی، اسی کی کرسی، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار ہر جگہ، اور ہر جگہ ہر چیز اسی کی محبت میں تڑپ رہی ہے اور اس کی گرد طواف کر رہی ہے. توحید کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. زمین میں تو فرعون کی تاریخ، نمرود کی، حامان کی، قارون کی بھری ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے سے پوچھ لو، بچے بچے سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کہ کامیاب فرعون تھا یا موسیٰ، نمرود تھا یا ابراہیم علیہ السلام. تو بہرحال چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. ذرا سا اور آگے چل کے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 17 یوں آتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، فلا کاشف لہ، اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس کے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیارات رکھتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا ہے، وہ باخبر ہے۔ ناظرین،
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی